مرشدنا و مولانا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ کلام نو رمضان المبارک سن 1414 ہجری مدینہ منورہ میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار لکھے.
یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے.
حضرت والا نے شعر کی خود تشریح وہاں فرمائی تھی جنوبی افریقہ میں. یہ درد دل درد محبت جو ہمیں ملا ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی مستی ہے یہ تمام دنیا کی شرابوں سے زیادہ تیز ہے. اس لیے کہ چاروں سلسلے حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب کے سلسلے میں داخل ہیں. حضرت کا سلسلہ چاروں سلسلوں سے منسلک ہے. تو ایسی پاکیزہ مینا کہتے ہیں جس میں شراب ہوتی ہے, تو ایسی پاکیزہ شراب دنیا میں کہیں اور کہاں حاصل ہوگی. اور یہ اور دوسرا مصرع کیا ہے,
ہر ایک جام
محبت اشرف مینا. یار اس میں جو جام دیے جا رہے ہیں, جو تقسیم ہو رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی, اس ساری دنیا کے صحبہ کہتے ہیں شراب کو. اللہ کی محبت کی جو شراب دنیا میں تقسیم کی جا رہی ہے, سب سے اشرف اور سب سے زیادہ گراں قیمت اور سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ پاکیزہ یہی شراب ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ.
سبحان اللہ.
یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے.
حضرت والا کا ہر ہر شعر ملاحظہ.
بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہی چوفانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہی چوفانی ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گل ہائے عالم ہے. یہ گلشن درد دل کا فضل گل ہائے عالم ہے.
دنیا میں بہت سے گلستان ہیں, بہت سے چہرے ایسے ہیں جو پھولوں کی طرح حسین ہیں, لیکن سب ہیچ اور تغیر پذیر اور فانی ہے. ایک دن ان کی شکل یا صورت, ان پھولوں کی شکل جو ہے وہ خار بن جاتی ہے, لیکن یہ درد دل کی جو وہ ہے, یہ کیا چیز ہے,
یہ گلشن درد دل,
یہ گلشن درد دل کا افضل گل ہائے عالم, یعنی ساری دنیا کے حسن سے, ساری دنیا کے حسینوں سے, ساری دنیا کی بہاروں سے, یہ درد دل کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے درد محبت عطا فرمایا ہے, یہ سب میں افضل ہے. اور ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی گلشن ہیں دنیا کے, گلشن جو ہے وہ سب ہیچ فانی ہیں, لیکن یہ گلشن جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت زندہ ہوئی, اللہ تعالیٰ کی محبت تقسیم ہوئی, یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ گلشن اقبال ایسا ہے کہ اس کے ہمیشہ اس کی وہ باقی رہے گی, باقی سب فانی ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی محبت نہ شروع ہوئی, یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.
یہ گلشن درد دل کا افضل گل ہائے عالم ہے, یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے.
منورہ میں اشعار بیت رمضان المبارک,
واہ واہ واہ,
مدینہ منورہ,
ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے, بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل, بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل, بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل, یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامہ عالم ہے, یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامہ عالم ہے.
بہت سے خوشیوں کے تحفے, خوشیوں کے تحائف ہزاروں دنیا میں ملے, لیکن یہ درد دل کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آرزوؤں کو خون کرنے سے ملا, یہ سارے کیا کہوں, حضرت فرماتے ہیں کہ سارے ساری خوشیوں کا, سارے تحائف کا حاصل ہے, کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ملا ہے, اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ملا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آرزوؤں کا خون کرنے سے ملا ہے. اس لیے اس کی لذت کو اور اس کی عظمت کو کوئی خوشی نہیں پا سکتی, کوئی تحفہ نہیں پا سکتی.
یہ تحفہ درد دل کا حاصل نامہ عالم ہے, یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے, جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے، مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے.
یعنی کوئی جہاں ایک شخص کے سر میں کسی مختلف چیزوں کے سودے ہیں، یعنی دیوانگی اور ان کے ساتھ لگن ہے، کسی کے سر میں جو ہے یہ ہے کہ حسینوں کا سودا ہے کسی کے سر میں کہ کوئی حسین مل جائے میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، کسی کے دل میں کاروبار کا سودا ہے، کسی کے دل میں تجارت کا سودا ہے، کسی کے دل میں الیکشن میں وزیر اعظم بننے کا سودا ہے، تو مختلف سودے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ مگر سودا جانا اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو دیوانگی اور سودا ہے، یہ اس سے بڑھ کے کوئی سودا نہیں. سب سے افضل سودا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان حاصل کر لے، تو ساری دنیا کے سودے، ساری دنیا کی سلطنتیں اور سلطنتیں اور تقلیم اور خزائن السماوات والارض سب اس کی نگاہوں سے گر جائیں گے. اسی لیے اہل اللہ بکتے نہیں گے، یہ بکتے نہیں. حضرت والے کا شعر ہے، خدا کے ذکر سے وہ خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، خدا کے ذکر سے وہ یہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جاؤں مینا سے. تو وہ کیف ایسا ہے، وہ مستی ایسی ہے کہ اس سے کوئی کسی چیز سے وہ بک نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایسی قیمتی ہے جو جس کے پاس ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے. جس کے پاس تھی تب یہ بیان فرما رہے ہیں، وہی سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز. اس کی آسان سی مثال یہی ہے کہ جو بریانی کھا رہا ہے، قورمہ پلاؤ کھا رہا ہے، کباب اور سیخ کے اور یہ بڑی بڑی نعمتیں کھا رہا ہے، اس کو آپ اگر دال پیش کریں تو اس کی نگاہ میں اس کے بدلے میں کہ تم یہ دال لے لو اور مجھے سب چیزیں دے دو تو قبول کرے گا. بس یہ سب سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سودا ہے، یہ تمام سودوں سے بڑھ کے افضل ہے. سب سودے جو ہیں وہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تھے. اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کیونکہ تمہارا حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، بس آپ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. جیسے حضرت نے سنایا تھا مثنوی میں واقعہ ہے کہ شاہ غزنوی جیسے محمود غزنوی ان کا جو غلام تھا ایاز ان کا عاشق تھا، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بہت وفادار. تو اس نے کہا بادشاہ نے ایک دن کہ سب رکھے میں کہیں دولت رکھ دی، کہیں کرسیاں رکھ دی، اس کی وزارت کی کہیں یعنی مختلف عہدوں کی رکھ دی، کہیں گورنر کسی کو رکھ دیا، کسی کے پاس مال رکھ دیا. کہنا ہے کہ آج سلطان کو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اگر سونے پہ ہاتھ رکھ دے گا تو سونا خزانے کا اس کا، اور کوئی اگر وزارت کی دوسری پہ آ جائے تو اس کو وزیر بنا دوں گا, اور جس کو کوئی اور بھی ہو کاروبار تجارت کرنا رہا, کوئی کاروبار تجارت چاہے گا اس کو وہ دے دوں گا. ہر بہت سے سب دورہ نے, کسی نے سلطنت کی کرسی پہ, کسی نے وزارت کی کرسی پہ, کسی نے گورنرشپ کی کرسی میں, کسی نے مال و دولت کی کرسی پہ ہاتھ رکھ دیا. اور ایاز آیا, اس نے پیچھے شاہ کے پیچھے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تجھے میں اس سے کیا ملے گا, انہوں نے تو سب بڑی بڑی چیزیں لے لی, اب تجھے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے مل گئے, سر آپ اگر مجھے مل گئے تو یہ جتنے بھی کرسی والے ہیں اور یہ وزارت والے ہیں اور تجارت والے ہیں, یہ سب میرے بوٹوں پر, میرے جوتوں پہ پالش کریں گے. جا بادشاہ جی کے ساتھ ہو, اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اور کسی چیز کو چاہے. تو اسی طرح بس جو اللہ والے جو ہیں, خاص بندے, خاص آن خدا جو ہیں, بس وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا.
واہ واہ سبحان اللہ. یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے, ہر ایک جام محبت اشرف صحبا عالم ہے. اور یہ اس غزل کے دو شعر جو کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو انتہائی پسند تھے, جب یہ شعر سنتے تھے تو حضرت والا خوشی سے جھوم جاتے تھے. ملاحظہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے, نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے, خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے.
یعنی محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت نام ہے محبوب کی مرضی پہ زندہ رہے, محبوب کی مرضی پہ مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ مر جانا کیا ہے؟ جس وقت کوئی خواہش بری پیدا ہو اور برے گناہ کا تقاضا پیدا ہو اس کو کچل دے, تو یہ گویا کہ یہ اللہ کے راستے میں اس نے جان دے دی, اور جہاں اللہ کا حکم ہوا کہ یہ عمل کر لو تو اس پہ وہ خوشی خوشی اس کو بجا لایا, یہ اللہ کے راستے میں جینا ہے. تو محبت اسی کا نام ہے کہ محبوب کی مرضی پر جیے اور مرے, اور خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم. اس میں اس راستے میں پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب بڑے ملا بن گئے, نہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں, نہ گناہ میں اور جو گانا بازا ہوتا ہے نہ اس میں آتے ہیں, جہاں فوٹوگرافی ہوتی ہے ایسی تقریب میں نہیں جاتے, تو تانے ملیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ سارے جہان کی کچھ پرواہ نہیں, نہ اپنی بدنامی کی کوئی پرواہ ہے, کیونکہ محبوب کو راضی کرنا اصل جو ہے ہماری محبت اصل محبت یہی ہے کہ محبوب کو راضی کر دے، ورنہ محبت نہیں ہے پھر تو اس کو محبت، اگر وہ مخلوق کو کی مرضی کو تابع ہو جاتا ہے تو مخلوق کی محبت ہوئی، اللہ کی محبت تو نہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا، اس پر عمل کیا اور مخلوق کی پرواہ نہیں کی کہ مخلوق کیا کہہ رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور جس نے مخلوق کو آگے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنا دیتے. اس لیے بس اگر دنیا میں بھی عزت سے رہنا ہے، عظمت دین عزت نفس کے ساتھ رہنا ہے، تب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ مانے، مرضی پر جیئیں، مخلوق کی پرواہ نہ کریں مخلوق کیا کہہ رہی ہے. مخلوق تو ایسی عاجز ہے کہ اس کے خود درد ہو جائے تو وہ کچھ اپنے کو بھی شفا نہیں دے سکتی، اپنے کو بھی شفا نہیں دے سکتی، قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. لاکھ چاہے گا کہ میں یہ نہ مرے اور میں اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤں، ایک سے لاکھ تک بھی نہیں ہوتا. اور نہ یہ ہوا کرتا کہ ادھر محبوب مرا، ادھر عاشق صاحب بھی مر گئے اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے. کوئی ہوا بڑے بڑے کرنے والے، دعویٰ کرنے والے. بس یہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پر مرنا جینا نصیب فرمائے.
نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے.
سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، تو غلامی کی جو ہماری ہے اس کی روح اور اس کی جان جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مرضی پر فدا ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فالہمہا فجورہا و تقواہا دونوں چیزیں رکھ دی کہ ہم نے انسان میں تقویٰ بھی رکھ دیا ہے اور اس کا نافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، تو اور حکم دے دیا کہ نافرمانی سے بچو اور تقویٰ اختیار کرو. تو اس میں جو تکلیف ہوگی وہی ہے اس کو فدا ہونا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلنے میں جو غم آئے گا جو ہے، تو اس غلامی کی روح ہماری بندگی کی روح یہ ہے کہ ہم اس کو تکلیف کو برداشت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا لیں. یہی مقصود ہے اس دنیا میں پیدا کرنے کا ہم کو، ورنہ فرشتے تو عبادت کے لیے کافی تھے. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے مستقل، کوئی سجدے میں ہے، ان کا کام صرف عبادت ہے. تو عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت جو ہے کہ فدا ہونا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے اندر تو خواہشات ہی نہیں ہیں. بقول حضرت والا کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گود میں کوئی حسین ترین لڑکی بٹھا دی جائے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کہ مٹی کا ڈھیلا ہے کیا چیز ہے. لیکن کو وہ تو پاک صاحب مخلوق ہے, ان کے اندر برائی ہے نہیں. تو یہاں برائیاں رکھ دی ہیں, برائی کے مادے رکھ دیے, اور پھر اس کے جب وہ مادے پیدا ہوں پھر ان کو دبانے کا حکم دے دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے ڈرا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنی نفس کو بری خواہش سے روکا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ہی ٹھکانہ جنت ہے. تو مقصود ہستی اور منشاء عالم, یعنی عالم کو پیدا کرنے کا منشا اور زندگی پیدا کرنے کا, انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کو زندگی دینا, ہاتھ پاؤں دے کے اس کو یہاں بھیجنا تاکہ وہ ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچے.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان
اللہ. یہی مقصود ہے, اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو پھر آزاد چھوڑ دیتے کہ جو چاہو وہ کرو, لیکن فرما رہے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جس نے نفس کو اپنی نفس کی خواہشات کو روکا, جو بری خواہشات ضرور پیدا ہوں گی, یہ ناممکن ہے کہ کسی کو خواہش پیدا نہ ہو, کیونکہ وہ مادہ فجور جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے, تو اس کو روکنا جو ہے یہ زندگی بھر کی تلاش خراش ہے. یہ نہیں کہ کوئی کامل ہو گیا تو نفس بے اندر ہی راہ میں می تراشو می خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس راستے میں تلاش خراش میں لگے رہو, اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہو, تا دم آخری دم تک جو ہے اس سے فارغ مت ہو. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا, تو جب ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا تھا تو کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. پھر غشی تھی اس کی نظر کی کیفیت تھی, پھر جب کوئی کلمہ کے لیے تلقین کرتا تھا پھر ابھی نہیں ابھی نہیں. پھر کچھ ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے تھے, ہم جب کلمہ کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو کامیاب ہو گیا اور تو پالا مار گیا, مجھ سے بچ گیا, تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, ابھی سانس باقی ہے. جب یہ آخری سانس بھی اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی محبت میں نکل جائے اور میں کوئی کفر و شرک نہ کروں تب کامیاب ہوں گا. ایک ساتھ تا دم آخر دم فارغ مباش, آخر دم تک چاہے کوئی شیخ ہو چاہے کوئی مرید ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی مسلمان ہو, آخر دم تک اپنے نفس کی نگرانی کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنے مال کی نگرانی ڈاکوؤں سے کرتے ہیں, جس کی حفاظت اس کی کرتے ہیں کم سے کم اتنی حفاظت کرنی چاہیے. آخر دم تک اسی میں لگے رہو کہ کہیں نفس کی راستے سے کہیں نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس بارے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس بارے. ہر وقت پاس بانی کرنی ہے, ہر وقت اس کی چوکی داری میں لگا رہنا ہے کہ کوئی غیر تو داخل نہیں ہو رہا اس حریم دل میں, دل کے محل میں کوئی غیر یعنی نفس یا شیطان کی طرف سے کوئی خواہش بری, اور نفس و شیطان اپنے یعنی اس دل میں داخل ہو کر اس کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی نگرانی میں ہمیشہ لگا رہنا ہے کہ دل کے محل میں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. دل کے انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. بس دل کیسے ٹوٹتا ہے, اپنی حرام آرزوؤں کو توڑنے سے دل ٹوٹتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ظرف کے ٹوٹنے کو مظروف کا ٹوٹنا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، کہ اگرچہ ٹوٹا تو ظرف ہے جو خواہش تھی، لیکن مظروف جو دل ہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، کہ اس کا ٹوٹنا گویا تمہارے مظروف کا تمہارے دل کا ٹوٹنا ہے.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس
ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشا عالم ہے.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے.
ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے.
ہمارے جسم کی خاک مٹی سے بنا ہوا ہے، آسمان جو ہے رشک کرتا ہے، کس وقت رشک کرتا ہے؟ جب جو وہ لمحہ جو یعنی وہ وقت جو اللہ کی یاد کا ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے. اور یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک تو زبان سے بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور ایک عبادت جو ہے وہ قلبی ہے. ایک تو بدن سے عبادت کر لی، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، یہ ہے. اور دوسری عبادت منفی ہے، ایک مثبت ایک منفی. حضرت فرماتے تھے منفی عبادت یہ ہے کہ جب منفی ذکر یہ ہے، مثبت ذکر تو وہ ہے تلاوت، نماز، روزہ، اور منفی ذکر یہ ہے کہ اپنی بری خواہشات کو گلا کاٹ دے، بری خواہشات کو دبا دے، اس کا خون بہا دے، دل کا خون کر لے، تو یہ منفی عبادت ہے. تو یہ بھی ذکر ہے، بلکہ ذکر سے بھی افضل ہے. تو ذکر تو یہ دونوں عبادتیں جو ہیں، مثبت اور منفی، یہ جس وقت آپ بندہ یہ کرتا ہے، چاہے مثبت عبادت کرے چاہے منفی عبادت کرے، تو یہ اس وقت اس خاک پر، ہمارے جسم کی خاک پر آسمان بھی رشک کرتا ہے، آسمان بھی رشک کرتا ہے. کیونکہ آسمان تو مٹ جائے گا، آسمان تو مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن یہ خاک جو ہے جو اللہ کو یاد کر رہی ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوگی. اس کو ایک دوسری جاویدانی زندگی، جاویدانی جسم، غیر فانی جسم عطا ہوگا. مولانا یعقوب صاحب دیوبندی فرماتے تھے کہ جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، یعنی جو چاہا وہ مل گیا، جو چاہا وہ مل گیا. دیوبندی حضرت تھے، حضرت گنگوہی کے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت تھانوی کے استاد تھے. ٹھیک، ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے.
مرشد محبوب سیدی سندی محبی محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی محسنی مرشدی و مولائی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاءہم کے مرتب شدہ یہ ملفوظات اور ارشادات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, اور جنوبی افریقہ میں ہوئے 1998 میں یہ سفر نامہ آفتاب نسبت مع اللہ اس کے مجموعے کا نام ہے, اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. خون آرزو کے غم میں خوشی اور حرام مزوں میں تلخی حیات ہے. خون آرزو کے غم میں خوشی اور حرام مزوں میں تلخی حیات ہے. بس اس جنگل میں یہی پیاری بات سن لو کہ اللہ کے راستے کے غم سے گریزاں مت ہو. اگر خدا تعالی کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا غم آئے, حسینوں سے نظر بچانے میں غم آئے, تو اس غم سے فرار مت اختیار کرو کہ یہ راہ کفار اور راہ منافقین اور راہ بد کردار ہے. اللہ
غم سے بھاگنا اور اپنی خواہش کو, حرام خواہش کو پورا کر لینا, یہ کفار کا راستہ ہے, فاسقین کا راستہ ہے, اللہ کے نافرمانوں کا راستہ ہے. تو اس کو کیوں اختیار کرے آدمی؟ اللہ کے فرما برداروں کا راستہ اختیار کرے, اللہ کے پیاروں کا راستہ اختیار کرے.
سمجھ گئے, اللہ کو کسی گناہ سے ناراض نہ کرو, اپنے دل کی خواہشات کا خون کر کے غم اٹھا لو, بس تمہارے دل کو پھر اللہ پیار کرے گا. جس نے اللہ کے لیے غم اٹھایا, اپنا دل خوش نہیں کیا, گناہ نہ کر کے اللہ کو خوش کیا, اپنے دل کو غم زدہ کیا, اپنے پالنے والے کو خوش کیا, ایسے قلب کو اللہ کتنا پیار کرے گا؟ اور جس کے دل کو اللہ پیار کرے گا وہ ولی اللہ نہیں ہوگا. اور اگر تم نے حرام خوشیوں سے اپنے دل کو خوش کیا تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, تم گناہ کی حالت میں بھی تلخی حیات سے دوچار رہو گے. گناہ کے حرام مزوں کے ساتھ تلخی حیات لازم ہے. تم فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کے عذاب سے دوچار رہو گے. نہ دنیا ملے گی, نہ آخرت ملے گی, نہ لیلہ ملے گی, نہ مولا ملے گا. اور لیلہ پا بھی گئے تو ایک ڈنڈے پر ہزار ڈنڈے لگیں گے, جوتے پڑیں گے, نیندیں حرام ہوں گی, عرق بید مشک پینا پڑے گا. یہ حکیمانہ جملے ہیں. افتیمون ولایتی دوا ہے, اس کی پوتڑی بنا کر پلاتے ہیں. جس کو نیند نہیں آتی, کسی کے عشق میں پھنس جاتا ہے, سوداویت کو دفع کرتا ہے اور آدمی کو پاگل ہونے سے بچاتا ہے, مگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی باعقل رہ ہی نہیں سکتا. رضائے مولا جنت سے زیادہ لذیذ ہے. دوستو, پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ ناراض کرنا دوزخ سے زیادہ عظیم مصیبت ہے. بس یہ دو جملے یاد کر لو, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت لینا دوزخ سے زیادہ خطرناک ہے, اور اپنی بری خواہش کا خون کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لینا جنت سے زیادہ مزیدار ہے. سبحان اللہ,
دوزخ سے زیادہ تکلیف دے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے دوزخ ملے گی, تو دوزخ کا درجہ ثانوی ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کو راضی ہونے پہ جنت ملے گی, تو اللہ کی رضا مقدم کیا اور جنت کو ثانوی درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا.
گناہ سے بچنے میں جت
والا سے ہم نے سنی ہوئی باتیں ہیں, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, حضرت والا کی ارشادات ہیں. جیسا خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نقل ارشادات مرشد می کنم, ہم تے مردم می کنت بزینا, ہم اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب, نقل سے بھی ہو وہی فیض آتا ہوں. کہ میں تو اپنے مرشد کے ارشادات کو نقل کرتا ہوں, جیسے کہ بندر ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے بندر بھی ویسے ہی کرتا ہے، اس کی نقل کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ لیکن یہاں بات تھی کہ اصل کی جو ہے اپنے مرشد کی جو اصل اور ان کو محبت اور جو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہے اصل کی وہ اصل ہے، اس کی برکت سے کیا عجب ہے کہ اس کی نقل کرنے سے بھی وہی فیض ہو جو کہ اصل سے ہوتا تھا. کیونکہ باتیں ان کی ہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی.
گناہ سے بچنے میں جتنا شدید غم آئے، یہاں تک کہ ہارٹ فیل ہونے کا اندیشہ بھی ہو جائے، تو تم بھی ہارٹ فیل ہونا قبول کر لو، اللہ پر مر جانا قبول کر لو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنے کی عزت کو سر آنکھوں پر رکھ لو. ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا جنت سے زیادہ مزیدار نعمت سمجھو. دلیل کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اس حدیث میں اللہ کی رضا مقدم ہے اور جنت درجہ ثانوی میں ہے، کہ اے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور جہنم سے تو نار بعد میں ہے، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے تو نار بعد میں ہے، دوزخ کی آگ درجہ ثانوی ہے، یعنی دوزخ کی آگ سے بڑی آگ یہ ہے کہ اے اللہ آپ ناراض ہو جائیں. بس اللہ تعالیٰ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا خوف، اولیاء صدیقین کی خط انتہا کا ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ہمارے بال بچوں کو بھی، اور ہمارے احباب غائبین، احباب حاضرین کو بھی. اے اللہ اپنی ذات پاک پہ ہم سب کو مرنا اور جینا نصیب فرما، اپنی خوشیوں کے اعمال پر فدا ہونا اور اپنی ناراضگی اور گناہوں کی حرام لذت سے بچنے کا غم اٹھانے کا ہم سب کو خوگر بنا دے، ہماری عادت ثانیہ بنا دے، بلکہ بجائے مجاہدے کے مزہ عطا فرما. یا اللہ جب ہم نظر حسینوں سے بچائیں تو ہمارے قلب میں حوروں سے زیادہ لذت ڈال دے، اور اپنی رضا اور خوشیوں کی لہر دوڑا دے، اور آپ کی خوشیوں کے اعمال پر ہر وقت ہماری جان اور ہماری ہر سانس فدا ہو، اور اس فداکاری کا سارے عالم کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن ہماری روح اندر اندر ہر لمحہ ہر سانس آپ پر فدا ہوتی رہے، اور اس کی توفیق کی بھیک آپ کے کرم سے اختر مانگتا ہے، اور ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے اندر لا کر اپنی نالائقی سے اپنی روح کو آپ کی دوری کے عذاب سے معذب نہ کریں. اے اللہ اسے قبول فرما لے، اختر مسافر ہے اور میرے کافی احباب بھی مسافر ہیں، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیجئے، جتنی دعائیں ہیں سب کا نچوڑ مجھے اسی میں نظر آیا. سارے عالم کی دعاؤں سے بڑھ کر یہ دعا یہ ہے کہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، جب آپ نہیں ملے تو کچھ نہیں ملا. فرما برداری اور نافرمانی کو جمع نہ کرنے کی ہدایت. چلو بھائی یہاں کچھ دھوپ میں اور کچھ سائے میں نہ بیٹھو. حدیث شریف میں ہے کچھ سائے میں کچھ دھوپ میں مت بیٹھو. اسی سے سمجھو کہ کچھ گناہوں کے اندھیروں میں اور کچھ نیکیوں کے اجالوں میں نہ رہو، بالکل اجالوں میں آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو.
کیسا عجیب استدلال ہے.
اسی سے سمجھو کہ کچھ گناہوں کے اندھیروں میں اور کچھ نیکیوں کے اجالوں میں نہ رہو، بالکل اجالوں میں آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، بالکل خراب چیز کے چھوڑنے میں دیر مت کرو. گناہ اگر اچھی چیز ہے تو دلیل پیش کیجئے. اس حدیث سے تصوف کے مسئلے کا استدلال آسان نہیں ہے جب تک مالک کا کرم نہ ہو. دیکھیے آج کی تقریر کی بنیاد بتا رہا ہوں. آج مجھے صبح سورج نکلنے سے پہلے آکسیجن کے لیے صبح کی سیر کو جانا تھا، لیکن جو بنیاد مجھے عطا ہوئی، جس بنیاد پر آج اس تقریر کی عمارت تعمیر ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب میں اٹھا تو میرے قلب میں اللہ نے ایک بات عطا فرمائی کہ ابو بکر صدیق کا جو تعلق مع اللہ تھا منصوص من اللہ تھا. بس اسی جملے نے مجھے مزہ دے دیا، اللہ نے دل میں مزہ گھول دیا کہ حضرت ابو بکر کا جو تعلق مع اللہ تھا وہ قرآن پاک وحی الہی کی نص قطعی سے تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر ہم کو جھانک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اس وقت معیت نبوت بھی ہے اور معیت صدیقیت بھی ہے، میرے لائق جو معیت ہے وہ مجھے حاصل ہے اور تیرے صدیقیت کے مقام کے لائق جو معیت ہے وہ تجھ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان، میرے لائق جو معیت ہے وہ مجھے حاصل ہے اور تیرے صدیقیت کے مقام کے لائق جو معیت ہے وہ تجھ کو حاصل ہے۔ تو گویا اور سب کا تعلق مع اللہ اجتہادی ہے، ظنی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق مع اللہ منصوص من اللہ، منصوص من وحی اللہ ہے۔ اور اس نعمت کا آپ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اعلان بھی فرما دیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے تنہا نکلے تو فرمایا کہ اے صحابہ، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مجھے کوئی فکر و غم نہیں ہے، میں تنہا لڑوں گا۔ کیونکہ جب غار ثور میں آیت ان اللہ معنا نازل ہوئی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ صدیق تھا، آپ لوگ نہیں تھے، لہذا اللہ میرے ساتھ ہے، میں تنہا لڑوں گا۔ پھر سارے صحابہ نے کہا کہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی ہے، آپ حق پر ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ان کفار سے لڑیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شم سیفک، آپ تلوار کو نیام میں رکھ لو، ولا تفجعنا بنفسک، اور اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کرو۔ یہ وہی جملہ ہے جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا، جب صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا خون ہم سے نہیں دیکھا جاتا، ان کافروں نے آپ کو اس قدر تیر مارے کہ آپ کا خون بہ رہا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ آج ایک کافر کو نہیں چھوڑوں گا اور خود بھی شہید ہو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا حالانکہ آپ کا خون بہ رہا تھا، اور فرمایا شم سیفک، اے صدیق، تلوار کو میان میں رکھ لو، ولا تفجعنا بنفسک، اپنی جدائی سے مجھ کو غمگین نہ کرو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جان پیغمبر جان صدیق پر فدا ہوتی ہے، جان صدیق محبوب جان نبوت ہوتی ہے، اور صدیق کا درجہ شہید سے افضل ہے۔ یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کسی امتی کو درجہ فضیلت سے محروم نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ نبی کسی امتی کو درجہ فضیلت سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ
شہادت افضل ہوتی صدیقیت سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مولانا فرماتے کہ اس کا درجہ بڑا تھا، لیکن معلوم ہوا صدیقیت اس سے شہادت سے بھی بڑی نعمت ہے، اسی لیے آپ نے ان کو روکا۔ نبی کا اگر افضل ہوتی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ روکتے۔ اس لیے یہ روکنا دلیل ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، رائے کا مال لذین کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے نبیوں کا ذکر ہے، پھر اس کے فوراً بعد صدیقین کا، اس کے بعد شہداء کا، اس کے بعد صالحین۔ پڑھیے
تو چونکہ صدیق شہید سے افضل ہوتا ہے، اس لیے آپ نے افضل کو روک لیا فاضل ہونے سے، یعنی ابھی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مرتبہ صدیقیت میں اور ترقی کرنی ہے۔ اور صدیق افضل کیوں ہوتا ہے؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، اس لیے من النبیین کے بعد صدیقین ہے، شہداء بعد میں ہے۔ لیکن یاد رکھو، صدیق ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، صدیق زندہ شہید ہوتا ہے. اس مقام کو خواجہ صاحب نے بیان فرمایا، کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، نہیں یہ حسرت کے سر نہیں ہے، ہمیں تو ہے اس سے بڑھ کے رونا کہ دل نہیں ہے جگر نہیں ہے.
ٹھیک.
اور مولانا رومی نے اس کی سند میں پیش کیا ہے کہ اے دنیا والو، بہت سے اللہ کے عاشق زندہ شہید ہیں، چونکہ وہ ہر وقت اپنی بری خواہشات کا قتل کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی شہادت معتمد ہے. اگر سب بڑے بڑے علماء شہید ہو جائیں تو دین کیسے پھیلے گا؟ اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کو صفے اول میں جا کر شہید ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب رہ گیا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش پیش رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کیا تھا، واللہ یعصمک عن الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اسی لیے آپ نے پہرا بھی ہٹا دیا تھا کہ اب میرا پہرا مت دو، اللہ نے میری حفاظت کی، کفالت قبول کر لی ہے. ماشاء جی ماشاء.
اچھا، اب مجلس پر خاص ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. بس جلدی جلدی آپ حضرات نیچے تشریف لے جائیں، بادل ناخواستہ کہنا پڑتا ہے، بادل ناخواستہ رخصت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کو بہت عظیم شان ہے،
السلام علیکم. آج آپ رہیں گے جائیں گے؟ السلام علیکم. آپ اس کے بعد آ رہے ہیں. آپ آ گئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.